الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی رات کو جب سوئے تبھی آیت پڑھے اور آیت کی تلاوت کے بعد یوں پڑھے اشہدو بما شہید اللہ اشہدو بما شہید اللہ یعنی اللہ نے جو گواہی دی میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں وَأَسْتَوْدِعُ اللَّهَ هَذِهِ الشَّهَادَةَ اور اللہ تعالیٰ کے پاس میں اس گواہی کو امانت رکھتا ہوں اور پھر یہ گواہی اللہ کے یہاں وہ جمع کرا دے گا تو قیامت کے دن جب اس آیت کو تلاوت کرنے والا اللہ کے دربار میں لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے اس بندے کا میرے پاس ایک معاہدہ ہے اور میں وہ رب ہوں کہ میں عہد کو پورا زیادہ کرتا ہوں لہذا اس عہد کا تقاضا یہ کہ میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو اور اس آیت کے تلاوت کرنے والے کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا کعبۃ اللہ میں جو 360 بت تھے یہ آیت نازل تو ہوئی مدینۃ المنورہ میں لیکن اس آیت کے نزول کے وقت پر کعبہ کے اندر جو بت تھے وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ آیت نجران کے نصارہ کے متعلق نازل ہوئی ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ملک شام کے دو عالم حاضر ہوئے انہوں نے آ کر کے کہا کہ آپ ہی محمد ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی دو عالم کہنے لگے ہم آپ سے ایک چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں اگر آپ نے ہم کو اس کا صحیح جواب دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے آپ کو سچا رسول مان لیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا ہے تو وہ دونوں شامی عیسائی عالم پوچھنے لگے کہ ہم کو بتلائیے اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کس چیز کی ہے تو ان کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اس آیت کو سن کر کے وہ دونوں شامی عیسائی عالم ایمان میں داخل ہو گئے شہید اللہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی شہادت دی کیا مطلب اللہ کے شہادت دینے کا بالدلائل اللہ نے اس کائنات میں اپنی توحید کے جو دلائل مراد ہے دلائل کونیہ یعنی اس کائنات کے اندر جو دلائل قدرت کے پھیلے ہوئے ہیں وہ دلائل والآیات اور اللہ کی قدرت کی جو نشانیاں اس کائنات میں رکھی ہوئی ہیں یہ تمام کی تمام نشانیاں اور دلائل اللہ کی وحدانیت کی بہت بڑی نشانی ہے گویا یہ نباتات حیوانات اشجار آسمانوں کا زمین کا سمندر کا نظام یہ جس عجیب و غریب انداز میں چل رہا ہے یہ اپنے خالق اللہ کو بتلاتا ہے دوسرا مطلب جو دوسرے حضرات نے لیا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کائنات میں پیدا کیا اور اللہ نے آسمانی کتابوں میں بیان کیا، اس سے اللہ کی وحدانیت کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔ وہ مراد ہے شہید اللہ سے، اور اللہ کی شہادت کا خلاصہ کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے وجود میں، بس اگر معبود حقیقی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اسی بات کی گواہی دیتے ہیں ملائکہ یعنی فرشتے، یعنی فرشتے بھی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ اور اہل علم بھی۔ اہل علم سے یا تو پچھلی امت کے علماء مراد ہے، یا تو انبیاء مراد ہے، یا عامۃ المؤمنین مراد ہے، جو مؤمنین دل سے گواہی دیتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں، واللفظی زبانی تلفظ سے بھی وہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے قائماً۔ اللہ اپنی مخلوقات کی تدبیر کا نظام قائم کرتے ہیں، یعنی مخلوقات، مصنوعات، اس میں امور کی تدبیر، کسی کو پیدا کرنا، کسی کو موت دینا، کسی کو تندرستی دینا، کسی کو بیماری دینا، رزق دینا، یہ ساری امور کی تدبیر ہے مخلوقات میں۔ اور قائماً کے اوپر جو نصب ہے وہ حال کی وجہ سے، اور اس میں عمل کر رہا ہے، جملے کا معنی ای تفرد، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، یعنی جملہ لا الہ الا اللہ بالقسط، انصاف کو قائم کرنے والے، قائماً بالقسط، انصاف کو قائم کرنے والے، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ پہلے بھی آیا، اب بھی آیا، وحدانیت کی تاکید کے لیے مقرر لایا گیا۔ العزیز، اللہ اپنی حکومت میں بڑے زبردست ہے، اور اپنی کاریگری میں اللہ تعالیٰ بڑے حکمت والے ہیں۔ جی،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دی، یعنی اپنی مخلوقات کے لیے دلائل اور نشانیوں کے ذریعے واضح کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی پھر کسی معبود حق کا وجود نہیں ہے، اور اسی بات کی فرشتوں نے گواہی دی اقرار کر کے، اور اہل علم نے یعنی انبیاء اور مومنین نے اعتقاد کر کے اور تلفظ کر کے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو قائم کرنے والے ہیں، یعنی اپنے مخلوقات کی تدبیر کرنے والے ہیں، اور قائماً منصوب ہے حال ہونے کی وجہ سے، اور عامل اس میں جملے کا معنی ہے، یعنی کفر ہوتا، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کو مقرر ہے تاکید کے واسطے، اور اللہ زبردست ہے اپنے بادشاہت میں۔
انصاف کا قیام ہے احکام کے ذریعے، جو احکام آسمانی کتابوں میں آئے۔ جی،
اور اپنی کاریگری میں بڑے حکمت والے ہیں۔
ان الدین عند اللہ الاسلام، الدین معرف باللام ہے۔ شان نزول آیت کا یہ ہے کہ یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ دین یہودیت سے افضل دین کوئی ہے ہی نہیں، تو نصارہ نے دعویٰ کیا کہ نصرانیت کے دین سے افضل دین کوئی نہیں۔ ان سب کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ دین کے لغوی معنی آتے ہیں بدلے کے، پھر اطاعت کو دین کہتے ہیں، چونکہ اطاعت کی بنیاد پر بدلہ ملتا ہے، تو مقبول دین، پسندیدہ دین اللہ کے یہاں اسلام ہے۔ اسلام کے معنی آتے ہیں اللہ کی فرما برداری، دوسرا معنی آتا ہے سلامتی، تیسرا معنی آتا ہے دین میں اخلاص، اور اللہ کے لیے عقیدے میں اخلاص۔ تو اللہ کے یہاں پسندیدہ دین اسلام ہے۔ ای الشرع المبعوث به الرسل، یعنی وہ شریعت جس کو لے کر انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ معلوم ہوا کہ اسلام تو ایک قدیم مذہب ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے دنیا میں چلا ہے. ہر زمانے میں انبیاء جو دین لے کر آئے وہ اسلام ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل ہوئی ہے. ابتدا تو آدم علیہ السلام سے ہو چکی تھی. المبنی علی التوحید, جس کا مدار توحید کے اوپر ہے. اور ایک قرات کے اندر انا فتح کے ساتھ ہے, اس صورت میں انہو لا الہ الا اللہ سے بدل واقع ہو جائے گا, یعنی بدل استعمال ہو جائے گا. ان الدین عند اللہ الاسلام ومختلف الذین اوتوا الکتاب. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے ایک ہی دین تھا, دین اسلام, اور آخری نبی کے مبارک زمانے تک ایک ہی دین رہا, دین اسلام. تو پھر یہ اختلافات کہاں سے پیدا ہو گئے؟ تو اس کا حل و جواب دے رہے ہیں. ومختلف الذین اوتوا الکتاب, جن کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف کھڑا کیا, یعنی یہود اور نصارہ نے دینی امور میں, اس طور پر کہ بعض توحید پر رہے بعضوں نے کفر کیا. اور یہ اختلاف کب کھڑا کیا؟ الا من بعد ما جاءهم العلم, ان کے پاس علم توحید آ چکنے کے بعد, بغیم بینہم, آپس کی ضد کی وجہ سے. انکار کرنے والوں نے ضد کیا اور دو فریق بن گئے, ماننے والے نافرمان. وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ, اور جو آدمی اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت جلد حساب لینے والے ہیں. اب یہ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مان کے اختلاف کھڑا کیا, تو نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان کر اختلاف کھڑا کر دیا اور دین کے اندر تفریقہ بازی کر ڈالی. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ, پھر اگر یہ لوگ آپ سے مباحثہ کرے, کون مباحثہ کرا آپ کو, آپ سے کافر لوگ, توحید کا انکار کرنے والے لوگ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا اور مباحثہ کرے اللہ کے دین اسلام کے بارے میں, فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ, تو ان کو جواب میں صاف کہہ دو کہ میں نے تو اپنے چہرے کو اللہ کا فرما بردار بنا لیا, میرا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا. ان قط لہ انا, میں نے اس اللہ کے لیے اپنے آپ کو تابع دار بنا لیا. چہرے کا تذکرہ اس لیے ہوا کہ پورے بدن کے اندر شریف ترین عضو چہرہ ہے اور مراد ہے مکمل ذات. گویا کہ میں نے اپنی ذات کو اور میری ہر چیز کو اللہ کے تابع کر دیا. وَمَنِ اتَّبَعَنِ, اور میری اتباع کرنے والوں نے بھی, یعنی میری اتباع کرنے والے صحابہ اور میری امتیوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیا. اور آیت کریمہ میں چہرے کا تذکرہ ہوا خاص طور پر اس لیے کہ تمام اعضاء پر چہرے کو فضیلت اور شرف حاصل ہے. فَغَيْرُهُ أَوْلَى, جب چہرہ اللہ کے تابع تو دوسرے اعضاء تو بدرجہ اولا اللہ کے تابع. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, اور آپ کہہ دیجئے اہل کتاب کو, یعنی یہود اور نصارہ کو, وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ, اور امیوں کو بھی آپ کہہ دو, یعنی عرب کے مشرکوں کو جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب قریب زمانے میں نہیں آئی. أَأَسْلَمْتُمْ, کیا تم بھی اسلام لے آئے, تم بھی فرما بردار ہو گئے؟ یہ استفہام امر کے معنی میں, یعنی تم فرما بردار بن جاؤ، فَإِنْ أَسْلَمُوا، سو اگر وہ فرما بردار بن گئے، فَقَدْ اِهْتَدَوْا، تو وہ گمراہی سے ہدایت کی راہ پر آ جائیں گے، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے اسلام سے روگردانی کی، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کے ذمے تو احکام کو پہنچا دینا ہے، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اچھی طریقے سے دیکھنے والے ہیں، لہذا اللہ ان کے اعمال کا بدلہ ان کو دیں گے، اور کہا گیا کہ یہ جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے، اب جہاد کا حکم نازل ہونے کے بعد اگر وہ نوگردانی کرے تو ان کو کاٹ ڈالے گا، ایسا نہیں ہے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، یعنی احکام تو پہنچاتے رہنے کا روگردانی کے بعد بھی، اور جب موقع آئے تو پھر قتال کرنے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 70 سے زائد آیت کے اندر کہا گیا کہ ابھی آپ صبر کیجئے، ابھی قتال مت کیجئے، پھر مدنی زندگی کے اندر قتال کی اجازت دی گئی۔ جی
کتنی بات ہے کہ پسندیدہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ اسلام ہی ہے، یعنی وہ شریعت جو آپ صلی اللہ علیہ جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر بھیجی گئی، جن کا دار و مدار توحید پر ہے، اور ایک قرات میں انہ کے فتح کے ساتھ ہیں، جو کہ انہ لا الہ سے بدل ہیں، بدل استعمال کے طور پر، اور اہل کتاب اور وہ اہل کتاب اور اہل کتاب یہود اور نصارہ نے دین میں توحید کا علم آ چکنے کے بعد اختلاف کیا، اس طور پر کہ بعض نے اللہ کو ایک مانا اور بعض نے اس کا انکار کیا آپس کی ضد کی وجہ سے، تو جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب دینے والے ہیں، یعنی اس کا بدلہ دینے والے ہیں۔
ہاں یعنی حساب جلدی لینے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ان کو بہت جلدی بدلہ دیں گے آخرت میں۔
تو اگر وہ کفار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ کفار آپ سے مخاصمات کرے دین کے بارے میں، تو کہہ دیجیے، تو ان کو جواب میں کہہ دیجیے کہ میں نے اپنا چہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے فرما بردار کر دیا، یعنی میں اس کے تابع ہو گیا، اور میرے ماننے والوں نے بھی، اور چہرے کا ذکر خاص طور پہ اس لیے کیا کہ وہ افضل چہرہ افضل ہے، چنانچہ اس کے علاوہ وہ بدرجہ اولا
دوسرے اعضا بدرجہ اولا شامل ہوں گے،
اور کہہ دیجیے
چہرے سے بات بھی ظاہر ہوتی ہے، اور کان آنکھ زبان یہ سب حواس بھی چہرے سے تعلق رکھتے ہیں، اسی لیے وہ افضل ترین عضو ہے۔ چلو
اور کہہ دیجیے پہلے کتاب یہ ہو جو نصارا سے اور ان پڑھ عرب کے مشرکین سے کہ کیا تم اسلام لے آئے، یعنی تم اسلام لے آؤ، سو اگر وہ اسلام لے آئے تو انہوں نے گمراہی سے راہ راست پر آ گئے، اور اگر وہ اسلام سے روگردانی کر لی تو تم پر صرف احکام کا پہنچا دینا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والے ہیں۔
ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس یقیناً جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور وہ لوگ نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، نبیوں کا قتل ہمیشہ ناحق ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بغیر حق یہ تنبیہ کے لیے قید آئی ہو یہ سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ عام مسلمان کا قتل برحق بھی ہو سکتا ہے، مثلا اس نے زنا کیا، شادی شدہ ہے، رجم کر دیا جائے گا، امام المسلمین سے بغاوت کر لی، نعوذ باللہ مرتد بن گیا، قاطع طریق بن گیا، یہ سب اسباب ہے عام مسلمانوں کو برحق قتل لگے، لیکن نبیوں سے ایسے جرائم کبھی صادر ہو ہی نہیں سکتے، اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا قتل ہمیشہ ناحق ہی ہوتا ہے، اور وہ لوگ قتل کرتے ہیں وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور انہوں وہ قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، گویا کہ نبیوں کو بھی ناحق قتل کیا اور نبیوں کے جانشین نائبین جو لوگوں کو انصاف کا حکم دیتے ہیں ان کو بھی ناحق قتل کیا، الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور یہ قتل کرنے والے یہود لوگ ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے 40 اور 3 نبیوں کو قتل کیا، تو اللہ کے نیک بندے ان کو منع کرنے گئے کہ بھئی یہ اللہ کے نبیوں کو کیوں ناحق قتل کر رہے ہو، 170 بنو اسرائیل کے عابدوں نے ان کو روکا کہ بھئی نبیوں کو قتل مت کرو، فقتلوہم، تو بنو اسرائیل نے اس نیک بندوں کو اسی دن قتل کر ڈالا، یعنی صبح میں 43 نبی کو قتل کیا اور شام کو 170 اللہ کے نیک بندوں کو، نہیں عن المنکر کرنے والوں کو قتل کر ڈالا، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو، یہاں بشارت اطلاع دینے کے معنی کے اندر ہے، چونکہ اطلاع میں ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونا ہوتا ہے اور بشارت میں بھی ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونا ہوتا ہے، تو کہا ان کو دردناک عذاب کی اطلاع دے دو، بشارت دے دو، یہ ایک دھمکی کا انداز ہے، بعذاب علیم دردناک عذاب کی، اور بشارت تحکم بہم، یہ دھمکی دینا ہے، ورنہ عذاب کون سی بشارت کی چیز ہے، اور بازو نے یوں نقطہ نکالا کہ آج کی خوشی ان کے لیے کل کا غم ہوگی، یہ ہے فبشروں کا مطلب، اور ان کی خبر کے اوپر فا کو داخل کیا گیا فبشرہم، اس لیے کہ اس میں موصول کی شرط کے ساتھ مشابہ ہونے کی وجہ سے، یعنی اس میں موصول کے اندر شرط کا معنی پایا جا رہا ہے، آیت کا خلاصہ کیا ہوگا، مَن يَكْفُرُ فَبَشِّرُهُ، جو کفر کرے ان کو دردناک عذاب کی سزا دے دو، اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، انہی لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے، باطل ہو گئے، جو عمل انہوں نے بھلائی کے کیے تھے، مثلاً صدقہ، صلہ رحمی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ضائع ہو گئے، آخرت میں بھی ضائع ہو گئے، فلا اعتداد بها، ان کو شمار ہی نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کو ثواب کے لیے گنا نہیں جائے گا، لعدم شرطها، اس لیے کہ شمار کرنے کے لیے اسلام شرط ہے اور ان کے پاس شرط پائی نہیں گئی اسلام والی، اس لیے ثواب کے لیے ناقابل شمار، وما لهم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے، یعنی اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والے نہیں ہوں گے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اے مخاطب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو اللہ کی کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، مراد ہے تورات، کتاب کے علوم کا ایک بڑا حصہ دیا گیا تھا، یدعون الی کتاب اللہ، ان کو بلایا جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کے لیے آ جاؤ، یدعون کا مطلب ہے دعوت دی جاتی ہے اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کی، لیحکم بینہم، تاکہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں ان کے درمیان فیصلہ کیا جا سکے. معلوم ہوا کہ اختلاف کا بہترین فیصلہ آسمانی کتابوں کی روشنی میں ہوتا ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب کسی فریق کو، مدعی مدعا علیہ، کسی کو بلایا گیا کہ بھئی چلو اپنے شریعت کے جاننے والے کے پاس جاوے، شریعت کی روشنی میں اپنے جھگڑے کا فیصلہ کرا دے، تو اس کے لیے فیصلے کے لیے آنا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ شریعت کے فیصلے کی دعوت دی گئی ہے. یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون. تو ان میں سے ایک جماعت تو روگردانی کر لیتی ہے، یعنی اللہ کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اور وہ لوگ تو ہے ہی اعراض کرنے والے، یعنی اللہ کے حکم کو قبول کرنے سے اعراض کرنے والے ہیں، اور اللہ کے حکم کو وہ مانتے نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی، یہ شان نزول ہے. زنا منہم اثنانی، دو یہودی مرد عورت نے زنا کیا. اب یہودی علماء جانتے تھے کہ اس کا فیصلہ تورات میں ہے رجم کر دینا، لیکن وہ بڑے گھرانے کے تھے، زانی زانیہ، تو سوچا کہ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ بھیجے، ان کی شریعت تھوڑی آسان ہماری شریعت کے مقابلے. تو انہوں نے باقاعدہ بھیجا خیبر سے مدینۃ المنورہ، یہاں آئے فتحاکموا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے معاملے کا فیصلہ کروایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور کے پاس معاملہ فیصلے کے لیے لائے. تو حضور نے ان دونوں کے اوپر سنگ ساری کا فیصلہ کیا کہ پتھر مار کے مار ڈالو، تو وہ انکار کرنے لگے. یہ آپ نے کیسے فیصلہ کیا پتھر مار کے مار ڈالنے کا، یہ تو بہت سخت حکم ہے. حضور نے فرمایا تورات میں بھی یہی حکم ہے، فجی ابھی تورات لائی گئی، فوجید فیہا، وہاں بھی جو ہے وہی رجم کا حکم تھا. فرجی ماں، اس پر ان دونوں کو سنسار کر دیا گیا. فغضبوا، یہود ناراض ہو گئے، او ہو ہم تو آسانی کا فیصلہ لینے گئے تھے، یہاں تو لینے کے دینے پڑ گئے. اس لیے کہ اس زمانے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے، تو جو معاہدات ہوئے تھے اس میں سے ایک معاہدہ یہ بھی ہوا تھا کہ بھائی ایک تو یہودیوں کی جو عدالتیں چلتی تھیں وہ عدالتیں بھی چلے گی اپنی جگہ پر، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک عدالت چلائیں گے. اختیار ہوگا فیصلہ کرنے والوں کو کہ جہاں فیصلہ لے جانا ہو، جس عدالت میں بھی فیصلہ کرانا ہو، لیکن جس عدالت میں لے گئے وہ جو فیصلہ کرے وہ ماننا ہوگا. تو یہ لوگ خیبر سے اسی لیے آئے تھے تاکہ یہاں کوئی آسان فیصلہ ملے، لیکن یہاں بھی سنسار، تو وہ یہودی غصے ہو گئے، ناراض ہو گئے. ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. یہ شریعت کے حکم سے یہ لوگ منہ کیوں پھراتے تھے، اعراض کیوں کرتے تھے؟ یہ اس واسطے کہ وہ کہنے لگے کہ ہم کو جہنم کی آگ بالکل لگنے والی نہیں ہے مگر چند گنتی کے دن. دراصل ان کو شیطانی ایک دھوکہ تھا، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے اور لاڈلے ہیں، اسی لیے اللہ تعالی ہم کو جہنم کا عذاب نہیں دیں گے الا ایام معدودات، مگر چند گنتی کے دن. پہلے گزر چکا ہے کتنے دن، وہ یہاں ایک ہی قول ہے، اربعین یومن، 40 دن. کیوں بھائی 40 دن جہنم میں جانے کا، وہاں کائی کا چلا لگانے کا؟ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، تو کہا وہ موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تھے انہیں چلہ لگانے تورات لینے, تو ہمارے آبا و اجداد نے بچڑے کی پوجا میں چلہ لگایا تھا, اسی لیے ہم کو جہنم میں چلہ لگانا پڑے گا, پھر ان کے اوپر سے عذاب ٹل جائے گا. یہ دھوکے میں تھے یہود بنی اسرائیل, وغرہم فی دینہم, وہ لوگ اپنے دین کے معاملے میں دھوکے میں پڑے ہوئے. ما کانو یفترون, خود گھڑی ہوئی بات نے ان کو دین کے معاملے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. وغرہم فی دینہم ما کانو یفترون, اپنی خود کی گھڑی ہوئی بات نے ان کو دھوکے میں, دین کے معاملے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. کون سی گھڑی ہوئی بات؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات, ہم تو چند دنوں کے لیے جہنم میں جائیں گے, اس کے علاوہ جہنم میں جانے والے نہیں. بس اس کال کی وجہ سے یہ لوگ دھوکے کے اندر آ گئے. فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ, کیا حال ہوگا ان کا, ان یہود بنی اسرائیل بے بابول کا, جب ہم ان کو قیامت کے دن جمع کریں گے. روایتوں میں آتا ہے سب سے پہلے جہنم میں یہودیوں کو ڈالا جائے گا, یہودیوں کا جھنڈا آئے گا کفر والا ہے, اور اللہ ان کو پوری مخلوق کے بیچ میں میدان قیامت میں رسوا کریں گے, اور پھر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. تو فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ, کیا حال ہوگا ان یہود بے بہبود کا جب ہم ان کو جمع کریں گے ایسے دن میں جس میں کوئی شک نہیں, مراد ہے قیامت کا دن. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ, اور ہر نفس کو پورے پورا بدلہ دیا جائے گا, چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو یا اہل کتاب کے علاوہ کسی میں سے بھی ہو جن کو فلاح و بہبود نہ ملی ہو, ان کو ان کا بدلہ دیا جائے گا. کائی کا بدلہ؟ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ, جو اس نے عمل کیا, بھلائی کا عمل یا برائی کا عمل, ہر ایک کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو پورے پورا بدلہ دیں گے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. ظلم کی ایک شکل یہ ہے کہ نیکی کی ہو لیکن نیکی کم کر دی جائے, اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہوگا, اللہ تو نیکیوں پر کئی گنا زیادہ دیتے ہیں. یا برائی بڑھا دی جائے, کسی نے کوئی گناہ کیا نہیں اور اس کے اعمال نامے میں برائی بڑھا دی جائے, ایسا نہیں ہوگا. آگے والی آیت کا شان نزول بتلا دینا. اب یہ وعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کیا ہے؟ تو یہاں تو یہ روایت یوں لائے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع کے اوپر یہ وعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. کیا وعدہ کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ تم کو فارس اور روم جیسے ممالک کی فتح عطا کریں گے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر حضور نے وعدہ فرمایا تھا, وہ چٹان نکلی تھی, ٹوٹ نہیں رہی تھی, وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس 10 آدمی کی جماعت میں تھے اسی میں چٹان نکلی تھی, اور حضور کو بلانے آئے, پھر حضور تشریف لے گئے پھاوڑا لے کر, پھر اندر اترے, پھر حضور نے ایک پھاوڑا مارا اور روشنی نکلی, پھر دوسرا پھاوڑا مارا روشنی نکلی, تیسرا پھاوڑا مارا روشنی نکلی, اور 3 مرتبہ میں پوری چٹان چورا چورا ہو گئی. اس موقع پر حضور نے بشارت دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ کے اوپر روم, فارس, یمن, صنعاء سارے ممالک فتح کریں گے. تو منافقین نے سنا تو وہ مذاق اڑانے لگے. منافقین کیا مذاق اڑانے لگے؟ ان کو ابھی تو کھانے کے پھانپے ہیں, پیٹ پہ پتھر باندھے اور خواب دیکھ رہے ہیں رومان امپائر کو فتح کر رہے ہیں. یہاں صرف عرب کے مشرکین کا لشکر آیا ہے, اس کے مقابلے کے لیے ان لوگوں کو خندقیں کھودنی پڑ رہی ہے, اور دنیا کی سپر پاور طاقت کو توڑنے کے یہ لوگ جو ہے خواب دیکھ رہے ہیں. تو اس پر باری تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی منافقین کے تان کو رد کرنے کے لیے. اور باری تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فارس اور روم کی حکومت کے فتح کا وعدہ فرمایا. تو منافق کہنے لگے ہی ہاں یہ تو بہت دور کے وعدے ہیں. کیا بات نازل فرمائی؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. نبیوں کہو اے اللہ جو حکومتوں کے مالک ہے آپ حکومت جس کو چاہتے ہیں دیتے من خلقی کا اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے آپ حکومت عطا کر دے گئے. واہ واہ ایک مطلب تو یہ حکومت دنیاوی حکومت, دوسرا مطلب ہے عافیت. ملک بول کے عافیت, اللہ عافیت کی نعمت جس کو چاہتے ہیں اس کو عطا فرماتے ہیں. تیسرا مطلب ملک سے قناعت, اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو قناعت عطا فرماتے ہیں. ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے بادشاہ کون؟ کہا میری امت کے وہ لوگ جن کے پاس ایک دن کی روزی ہوئے اور وہ قناعت کر کے زندگی گزارتے ہوئے وہ جنت کے بادشاہ. اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا جو رات کی حکومت کے مالک ہے یعنی قیام اللیل ان کو اللہ سبحانہ و تعالی یہ نعمت عطا فرمائیں گے. تو قل اللہم مالک الملک, اے نبیوں اعلان کرو اے اللہ جو حکومتوں کے مالک ہے اپنی حکومت اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتے اس کو عطا فرماتے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ, جس سے چاہتے اس سے اللہ حکومت چھین لیتے ہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ, جس کو چاہتے اللہ آپ عزت دیتے ہیں بھی ایتا ہی یا حکومت دے کر عزت دیتے ہیں. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, جس کو چاہتے ہیں اللہ ذلیل کرتے حکومت چھین کر کے. بیدک الخیر, آپ کے ہاتھ میں ہی ساری بھلائی ہے یعنی آپ کے قبضے قدرت میں ساری کی ساری بھلائی ہے یعنی خیر شر سب آپ کے قبضے قدرت میں ہے. انک علی کل شیء قدیر, یقیناً آپ ہر چیز کے اوپر پورے پوری قدرت رکھنے والے ہیں. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی فترزق من تشاء بغیر حساب. اللہ سبحانہ و تعالی داخل کرتے ہیں رات کو دن میں اور داخل کرتے ہیں دن کو رات میں. کیا مطلب داخل کرنے کا؟ فَيَزِيدُ كُلٌّ مِّنْهُمَا, رات اور دن میں سے ہر ایک زیادہ ہوتے ہیں اس طور پر کہ دوسرا کم ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت شاندار تفسیر فرمائی. سردیوں کے موسم آئیں گے جیسے ابھی شروع ہو رہے ہیں تو رات دن کے اوقات کو لے لیتی ہے اور خود لمبی ہو جاتی ہے اور دن کو چھوٹا کر ڈالتی ہے. تو ایام سرد میں رات دن کے اوقات کو لے لے گی اور خود رات لمبی ہو جائے گی بیچارے دن کو چھوٹا کر ڈالے گی. گرمیوں کے ایام آئیں گے تو رات جو ہے دن جو ہے رات کے اوقات کو چھین لے گا اور دن جو ہے لمبا ہو جائے گا اور رات کو بیچاری کو چھوٹا کر ڈالے گا. یہ ہے داخل ہونے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل فرماتے ہیں. اب یہ جو ہے نا ہم لوگ چونکہ خط استوا کے اوپر رہتے ہیں اور اس کے قرب و جوار میں رہتے ہیں، اسی لیے ہم لوگوں کے یہاں اس کے زیادہ فرق نہیں ہوتا، ڈیڑھ دو گھنٹوں کا فرق ہوتا ہے۔ جو لوگ خط استوا سے دور رہتے ہیں ان ممالک کے اندر یہ چیز بیین دیکھنے کو ملتی ہے، خط استوا سے دور رہنے والے علاقوں کے اندر پونے چار بجے مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور صبح آٹھ ساڑھے آٹھ بجے فجر کی نماز ہو رہی ہے، کیا مزے ہے۔ اگر ایسی راتوں میں نکاح ہو تو کیا کہنا پھر، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ تو تقسیم کے اعتبار سے بارہ گھنٹے کے دن بارہ گھنٹے کی رات، لیکن ایک دوسرے کے اندر کمی بیشی اور اضافے زیادتی ہوتی رہتی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضے قدرت کی بات ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نکالتے ہیں زندے کو مردے سے۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور اللہ تعالیٰ ہی مردے کو زندے سے نکالتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے کے صالحین راتوں کا اس طرح انتظار کرتے تھے جس طریقے سے نئی شادی والے دلہے راتوں کا انتظار کرتے ہیں، عبادت کے لیے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، اس کے لیے خدا تعالیٰ کی بڑی بڑی راتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور اے اللہ آپ زندے کو مردے سے نکالتے ہیں۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور اے اللہ آپ ہی مردے کو زندے سے نکالتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کل انسانی وَالطَّائِرِ مِنَ النُّطْفَةِ وَالْبَيْضَةِ، انسان زندہ، اس کو منی کے مردار نطفے سے اللہ نکالتے ہیں۔ پرندہ زندہ، اس کو مردار انڈے سے اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں۔ پھر کن نطفتی والبیزتی، بالکل عکس، کہ نطفہ جو مردار ہے اس کو زندہ انسان سے اللہ نکالیں گے، بیضا جو مردار ہے انڈا اس کو زندہ پرندے اور مرغی سے اللہ تعالیٰ نکالیں گے۔ ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ مردار بیج میں سے زندہ کھیتی اور زندہ کھیتی میں سے مردار بیج، ایک تفسیر یہ بھی ہے گٹھلی کے اندر سے اللہ پورے پودے کو نکالتے ہیں اور پودے کی کھجور میں سے اللہ گٹھلی نکالتے ہیں، ایک تفسیر یہ ہے کہ حیات سے مراد حیات حقیقیہ ایمانیہ اور کفر سے مراد کفر کافر، موت سے مراد کافر۔ گویا انسان مومن میں سے نعوذ باللہ کافر اولاد اللہ پیدا فرماتے ہیں، اور کافر انسانوں کے گھروں میں اللہ مومن اولاد پیدا فرماتے ہیں، یہ بھی آیت کریمہ کی ایک تفسیر کی گئی ہے۔ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور آپ اللہ جس کو چاہتے ہو بے حساب رزق دیتے ہو۔ دیکھو اللہ کے علم میں ہر چیز معلوم اور محسوس ہے، اسی لیے اللہ کی یہاں کوئی چیز بے حساب نہیں ہو سکتی، ہر چیز اللہ کی یہاں معلوم اور متعین ہے، اسی لیے بغیر حساب کا معنی کرنے کا رزقاً واسعاً، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو وسیع اور کثیر رزق عطا فرماتے ہیں۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاة۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ ملک الملوک، میں ہی اللہ ہوں بادشاہوں کا بادشاہ، دنیاوی بادشاہوں کے دل بھی میرے قبضے قدرت میں ہیں، ان کی پیشانیاں بھی میرے قبضے قدرت میں ہیں، جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو دنیاوی بادشاہوں کو میں ان کے لیے مہربان بناتا ہوں، اور میرے بندے جب میری نافرمانی کرتے ہیں تو دنیاوی بادشاہوں کو میں ان کے لیے سزا کا ذریعہ بناتا ہوں، لہذا تم بادشاہوں کو گالیاں دینے میں مشغول مت ہو، لیکن تم میری طرف متوجہ ہو کر توبہ کرو تو میں ان بادشاہوں کو تمہارے لیے نرم بنا دوں گا۔ بس یہ ہیں، حدیث میں بھی آتا ہے نا، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ایسے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر حکمران مقرر کریں گے۔ اسی لیے بادشاہوں کو برا بھلا نہیں کہنے کا، اپنے اعمال ٹھیک کرنے کے اور توبہ کرنے کی۔ آگے والی آیت کا شان نزول، عبداللہ ابن ابی ابن سلول اینڈ کمپنی منافقین، یہ تقریباً 300 کے قریب ان کی تعداد تھی، ان کی دلی دوستی یہودیوں سے، مشرکین مکہ سے، لیکن یہ منافقین زبان سے ایمان کا اظہار کرے، حضور کی مجلس میں آوے اور یہاں کی ساری باتیں سن کر کے یہود اور مشرکین کو رپورٹ کر دے، بتلا دے ان کو۔ ان منافقین کی دلی چاہت کیا؟ دشمن مسلمانوں پر غالب آ جاوے، مسلمان یعنی اللہ کے نبی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ صحابہ مغلوب ہو جاوے، یہ ان کی دلی چاہت تھی، لیکن اللہ ان کی دلی چاہت پورا نہیں ہونے دے رہے تھے۔ دن بدن اسلام کا غلبہ ہو رہا ہے اور یہ لوگ اندر سے یہود سے مشرکین سے گہری دوستیوں میں مبتلا ہے، تو اس آیت کے ذریعے سے ان کو تنبیہ کی گئی کہ تم زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اے منافقو، تو ایمان کا تقاضا ہے کافروں یہودیوں سے دوستی نہ رکھنا، گویا اس آیت کریمہ کے ذریعے سے حرام ہونے کا اعلان کیا گیا، دشمنان دین کفار یہود سے قلبی محبت نہیں رکھ سکتے اور ظاہری تعلق رکھنے کی اجازت ہے۔ بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ مسلمان قدیم بنیادوں کے اوپر مشرکین اور یہود سے تعلقات رکھتے تھے، قدیم بنیاد یعنی اسلام لانے سے پہلے کی دوستیاں، جیسے اوس اور خزرج مدینہ کے، تو ان اوس اور خزرج کا مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ پرانا یارانہ تھا، تعلقات تھے، بہت سے مشرک اور یہود اڑوس پڑوس میں رہتے تھے اس لیے تعلق رکھتے تھے، بہت سے مشرکین سے یہود سے رشتے داریاں تھیں اس لیے ان سے تعلقات رکھتے تھے۔ اب اس آیت نے آ کر کے ان کو بتلا دیا، پرانے تعلقات، پرانی دوستیاں، اسی طریقے سے اڑوس پڑوس، رشتے داری، یہ تمام کی تمام جو ہے ایمان کے ساتھ ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر ان میں ایمان نہیں ہے اور وہ ایمان کے دشمن ہیں تو پھر ان سے تعلق رکھنے کی تم کو اجازت نہیں ہے۔ کوئی بھی ایمان والا کافر سے دوستی نہ رکھے، یوالو نہ ہم، ان سے دلی دوستی نہ رکھے، من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر کے یعنی ایمان والوں کو ترک کر کے بالکل ان سے دلی دوستی نہ رکھے۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے بھی کافر سے دلی دوستی کی، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو وہ اللہ کے دین کے معاملے میں کسی شمار میں نہیں ہے، اللہ کے دین کے معاملے میں وہ کسی شمار میں، یعنی اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہے گا. ایک ہی تو دل ہے، اس میں ایمان اور ایمان کی محبت اور کفار اور کفار کی محبت دونوں کبھی گڑ مڑ ہو کے جمع نہیں ہو سکتے. فلیس من اللہ فی شیء، صاف کہہ دیا گیا، الا ان تتقوا منہم تقاہ، مگر یہ کہ تم ان سے بچاؤ کا کن سامان اختیار کر لو. تقیتہ مصدر ہے تقاتل، کیا معنی؟ ای تخاف مخافت ہے، تم کو کافروں سے کوئی ڈر لاحق ہو. فلکم موالاتہم باللسان، تو زبانی دوستی رکھنے کی اجازت ہے. دون القلب، دل سے تو دوستی رکھ ہی نہیں سکتے، زبانی دوستی رکھو. اور یہ حکم اس وقت آیا جب اسلام کو ابھی عزت حاصل نہیں تھی، اس زمانے میں حکم تھا، ورنہ جہاں اسلام غالب ہو وہاں نہیں یہ حکم ابھی. ویجری، آج بھی یہ مسئلہ جاری ہوگا. کہاں؟ فی من ہوا فی بلدت لیس قویا فیہا، ان شہروں میں جہاں مسلمان طاقتور نہ ہوئے کمزور ہوئے، وہاں بھی اس مسئلے کے اوپر عمل کیا جائے گا. کیا خلاصہ نکلا؟ نمبر ایک، دار الحرب میں رہنے والے مسلمان جو کافروں سے دوستی کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکتے، ان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ دوستی کا اظہار کرے. نمبر دو، اگر کوئی آدمی کسی کافر کے کفر پر راضی ہوئے اور کفر کے وجہ سے اس کے ساتھ دوستی رکھے، یہ شریعت کی نظر میں بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ رضا علی الکفر کفر ہے، اس سے ایمان کا خطرہ ہو جاتا ہے، اس کی کسی حال میں اجازت نہیں. نمبر تین، اگر کوئی آدمی کافروں کے ساتھ دنیاوی امور میں اچھے تعلقات رکھے، تو ان کے ساتھ دنیاوی امور میں اچھے تعلقات رکھنا شرعاً جائز ہے. مثلا راستے میں ملے تو الیک سلیک کر لے وے، یعنی خیر خیریت پوچھ لے وے. کوئی بوڑھے معمر سمجھدار ذمہ دار قسم کے کافر ملے، ان کے ساتھ ادب اکرام سے پیش آوے، ان کو اچھے لقب سے بلاوے اور مجلس میں آوے تو ان کی توقیر تعظیم کرے. کوئی کافر پریشان حال ہو تو اس کی پریشانی کو دور کرنے کے اندر تعاون کرے. اس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے، مدارات کہلاتا ہے. نمبر چار، اگر کوئی آدمی کافروں کی طرف میلان رکھے اور میلان رکھنے کی وجہ ہے رشتہ داری یا محبت اور دوستی، سمجھ رہا ہے کہ ان کا دین باطل ہے لیکن ان کی طرف میلان رکھے، تو میلان رکھنا یہ بھی شریعت کی نظر میں بالکل پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ میلان آگے چل کر کے کفر کے بارے میں نرم رویے کی طرف لے جائے گا، اور آگے چلتے چلتے نرم رویہ کفر سے نفرت کے ختم ہونے پہ بدل جائے گا، تو کفر سے نفرت ختم ہو جائے گی، اور نفرت ختم ہو کر کے آگے چلتے چلتے کفر سے محبت میں بدل جائے گا، اس لیے میلان کی بھی اجازت نہیں. ہاں رشتہ داری ہے، تعلقات ہے، تو اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، لیکن یہ دین کا مسئلہ ہے، اس کے اندر جو ہے قلبی محبت کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی. اس لیے جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو شادی کرنے کے لیے ان سے قلبی تعلق رکھتے ہیں، تو شروعات ان کی کہاں سے ہوئی؟ قلبی محبت سے ہوئی نہیں تو اسی کی تو شریعت میں اجازت نہیں ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا, اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے ڈراتے ہیں. کتنا بڑا احسان ہے کہ دیکھو, ایک ہے جہنم سے ڈرانا, قبر کے عذاب سے ڈرانا, اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات سے ڈرائے. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ اپنی ذات سے تم کو ڈرا دے, یعنی اللہ تمہارے اوپر غضبناک ہوں گے اگر تم نے ان کافروں سے دلی دوستی رکھی تو. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. فَيُجَازِيكُمْ, اللہ تعالیٰ تم کو وہاں پر اس کی جزا سزا دیں گے. جب لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ تم کو جزا سزا دیں گے. تو دیکھیے, کسی بھی حال میں قلبی محبت جائز نہیں, ان کے مذہب سے محبت جائز نہیں, ان کی مذہبی رسومات سے محبت جائز نہیں, مذہبی رسومات میں شرکت جائز نہیں. اس کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں, مثال کے طور پر معاملات, کاروبار اچھی طریقے سے کرنا جائز ہے. کوئی دکھی ہو, بیمار ہو, پریشان ہو, اس کی خدمت کرنا جائز ہے. کوئی یتیم, بیوہ, بے سہارا ہے, اس کو سہارا, تعاون دینا جائز ہے. باقی مذہبی امور کے معاملے میں صاف قانون, لکم دینکم ولی دین, ہم ہمارے مذہب پر, تم تمہارے دھرم پر, صاف قانون ہوگا اس کے اندر. اس میں کوئی جو ہے مصالحت, کمپرومائز اس کے اندر نہیں ہوگی دین کے معاملے کے اندر. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. اے نبی, کہہ دو ان کو, اگر تم چھپاؤ جو بات تمہارے سینوں میں, تمہارے دلوں میں, کیا چھپاؤ؟ من موالاتی, کافروں کی دوستیاں. او تبدوہو, یا تم اس کو ظاہر کرو. یعلمہ اللہ, اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں, اللہ جانتے ہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, وہ اللہ تو آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کو بھی جانتے ہیں, اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتے ہیں. وَمِنْهُ تَعْزِيبُ مَنْ وَالَهُ, اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. قدرت میں ایک یہ بھی شامل ہے کہ جو بھی ان سے دوستی رکھے گا اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیں گے. اسی لیے جو ہے کوئی بھی ان سے قلبی دوستی نہ رکھے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا, قیامت کے دن کو یاد کرو, قیامت کے دن کو یاد کرو, جب ہر نفس پا لے گا جو عمل اس نے کیا. من خیر, بھلائی کا, جو بھی بھلائی کا عمل دنیا میں کیا, چھوٹا یا بڑا, اس کو اپنے سامنے حاضر اور موجود پائے گا. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا, جو بھی بھلائی کا عمل کیا اس کو اپنے سامنے حاضر موجود پائے گا, یعنی اس پر اس کو بدلہ ملے گا. وما عملت من سوء, اور جو برا عمل کیا اس کو بھی سامنے موجود پائے گا. اب دیکھیے, دنیا کے بھلے یا برے اعمال بعینہ وہاں موجود ہوں گے یا کسی شکل میں وہاں موجود ہوں گے. اچھے اعمال اچھی شکل میں, برے اعمال بری شکل میں وہاں قیامت کے دن موجود ہوں گے, اور اس کے مطابق ان کی جزا سزا ان کے ساتھ ہوگی. یہ ما عملت من سوء مبتدا ہے اور خبر کیا, تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا, اور وہ عمل کرنے والا یہ چاہے گا کہ کاش کہ اس کے اور اس کی برائیوں کے درمیان میں دور کی مسافت ہوتی، یعنی وہ برائی کرنے والا اور برائی دونوں میں مسافت کیسی ہوتی؟ بہت دور کی ہوتی، تاکہ اس برائی پر اس کو سزا نہ ہوتی. یہ وہی مضمون ہے جو حدیث میں آتا ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایائی کما باعدت بین المشرقی والمغرب. وہ مضمون ہے. تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا. بعیدا کا کیا معنی؟ غایتن فی نہایت البعد، اتنا دور اتنا دور، بہت دور، دور کی بھی کوئی انتہا نہ رہے. مسافتن واسعتن، وسیع دوری، فلا یسیلو الیہا، کہ وہاں تک پہنچے ہی نہیں اور اس پر سزا ملے ہی نہیں. ویحذرکم اللہ نفسا، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے ڈراتے. مقرر لایا گیا تاکید کے لیے، تاکہ یہ ڈر جائے. واللہ رؤوفم بالعباد، اور اللہ تعالیٰ تو بندوں کے اوپر بہت رحم و کرم کرنے والے ہیں، بہت زیادہ شفقت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر. جی آگے بڑھیے. دیکھیے ہم نے تو ان کو پڑھنے کے لیے کہا ہے، آپ آئے وہی غلط، اسی لیے ان کے بعد آپ کی باری ہوگی. چلیے اسی لیے ہم نے آپ کو پڑھنے نہیں دیا، میں ہی پڑھتا رہا. جی
لما قالوا ما نعبد الاصنام الا حبا لله اليه قل لهم يا محمد ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، بمعنى انه يحبكم ويغفر ذنوبكم والله غفور رحيم عنك منه قبل ذلك الرحيم به.
قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. شان نزول نمبر ایک، یہودیوں نے اور عیسائیوں نے یہ دعویٰ کیا، ہم تو اللہ کے بہت لاڑکے ہیں، لاڈلے پیارے چہیتے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے، محبت میں اتنے آگے بڑھے کہ نحنو ابنا اللہ و احباؤ، تو دیکھیے ایک ضابطہ سمجھو، کیونکہ زندگی میں آپ کو اب یہ مواقع پیش آئیں گے، اسی لیے یہ ضابطہ سمجھو. محبت جو ہے نا ایک مخفی چیز ہے، کوئی بھی آپ کے سامنے دعویٰ کرے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، تو محبت تو ایک مخفی چیز ہے، حالات اور معاملات سے اس کا اندازہ لگتا ہے. کوئی آدمی زبان سے کہ مجھے آپ سے محبت ہے اور اندر ہے ہی نہیں، آپ کہاں دیکھنے جاؤ گے؟ کوئی یوں کہے کہ بہت محبت ہے اور بہت کم ہے، تو آپ کہاں دیکھنے گئے؟ تو اس کے لیے حالات اور معاملات ہیں علامت کے طور پر، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھائی کتنی محبت ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، یا اسی کی طرف ان کو متوجہ کیا جا رہا ہے. اے یہودیوں، اے عیسائیوں، تم دعویٰ کرتے ہو نا کہ ہمیں اللہ سے بہت محبت ہے، تو ہم تم کو بتلاتے ہیں کہ محبت کا تقاضا کیا ہے، کون سے اعمال سے تمہاری محبت سچی اس کا ثبوت ہوگا، کس طریقے سے محبت کا دعویٰ تمہارا صحیح ثابت ہوگا، یہ بتلایا جا رہا ہے. نمبر دو، شان نزول نجران کے نصارہ ہے، جنہوں نے یوں کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ممی مریم ان کی عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اسی لیے نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے عیسیٰ سے بھی محبت ہے۔ نمبر تین، شان نزول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، وہاں بت تھے، بتوں کو وہ لوگ خوبصورت انڈے چڑھایا کرتے تھے، شتر مرغ وغیرہ کے۔ آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے، میں نے دیکھے، شتر مرغ کے انڈوں کو جو ہے نا ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، شاندار ڈیزائنیں بنائی جاتی ہیں اور گھروں میں شو میں رکھا جاتا ہے، افریقہ میں بہت رواج ہے اس کا۔ تو وہ لوگ جو ہے بتوں کو زیب و زینت مزین کر کے کعبہ کے اندر لٹکا دیتے ہیں۔ ان کو کہا گیا کہ بھائی تم ایک طرف ملت ابراہیمی کے مدعی ہو، میں دوسری طرف یہ بت پرستی کیا؟ کہا یہ بت جو ہے نا اللہ کے سب ڈیپیوٹی ہے، جانشین ہے، نائب ہے، خدا کے نائب ہے سب۔ تو ان بت نائبین کو ہم خوش کرنے کے لیے محبت کرتے، ان کی محبت سے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ کہتے ہیں اس کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، قل ان کنتم تحبون اللہ۔ بعض روایتوں میں ایسا مضمون آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ تھے جو اللہ کی محبت کے مدعی تھے، تو اب ان کو یہ بتلانا تھا کہ اللہ کی محبت کا زبان سے دعویٰ کرنا یہ تو آسان ہے، لیکن عمل سے محبت کے تقاضے پورے کر کے دکھاؤ۔ یہ بات دکھلانے کے لیے آیت نازل ہوئی۔ اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ جو آدمی زبان سے محبت کا دعویٰ کرے اور سنت کے خلاف ورزی کرے وہ اللہ کے سامنے جھوٹا ہے، کتاب اللہ کی روشنی میں وہ جھوٹا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی جب وہ یوں کہنے لگے کہ ہم بتوں کی عبادت اللہ کی محبت کے لیے کرتے ہیں تاکہ یہ بت ہم کو اللہ کا مقرب بنا دے رہے۔ اس لیے قل لہم یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہہ دو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے کہ تم میری اتباع کرنے والے بن جاؤ۔ محبت میلان نفس کو کہتے ہیں، اور اگر تم کو واقعی اللہ سے محبت ہے تو تم کیا کرو؟ فتبعونی، نبی کی اتباع کرو، یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ یحببکم اللہ تم سے محبت کریں گے۔ اب محبت کا ترجمہ میلان نفس تو اللہ کے لیے فٹ نہیں آ سکتا، اسی لیے کیا مانا کہ علامہ سیوطی نے بھی مانا انہو یحببکم، کہ اس محبت اللہ کے محبت کرنے کا مطلب اللہ تمہیں بدلہ دیں گے، ثواب دیں گے، یہ ہے اس کا معنی۔ یعنی اللہ تعالی تم کو اپنا قرب عطا کریں گے اور اللہ تعالی تمہیں اپنا چہیتا بنا لیں گے نبی کی اتباع کی برکت سے۔ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی اس آیت کے بارے میں، کہ قرآن کے 28 پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، دو سپارے میں نہیں۔ تو کہا میرے دل میں ہی کبھی کبھی یہ وسوسہ آتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبوبیت کتنی اللہ کی بارگاہ میں کہ 28 پاروں میں ان کا تذکرہ ہوا، اور ہمارے حضور کا نام تو صرف چار جگہ پر قرآن میں۔ تو کہا اس آیت کے اوپر میں پہنچا تو میرا اشکال ختم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جب یوں فرما دے رہے کہ میری محبت کا معیار ہے میرے نبی کی اتباع، میری محبت کا معیار ہے میرے نبی کی اتباع، کہ اس سے بڑا مقام محبوبیت کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو کہا 28 پاروں کے موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے مقابلے میں فَتَّبِعُونِي یہ غالب ہے ان تمام چیزوں کے اوپر، کہ اللہ نے اپنی محبت کا معیار بتلا دیا کہ میرے آخری نبی کی اتباع کر لو، میری محبت تمہیں مل جائے گی. کہا اس سے بڑا مقام محبوبیت کوئی ہو ہی نہیں سکتا. يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ، اور محبت کے نتیجے میں اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ معاف کرنے والے. کس کو؟ جو میری اتباع کرے. کیا معاف کریں گے؟ ما سلف منہ، پہلے جو گناہ ہو گئے نہیں وہ اللہ معاف کر دیں گے. قبل ذالک رحیم بھی، اس بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں. جی،
جب انہوں نے کہا کہ ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں اللہ کی محبت کی وجہ سے تاکہ یہ ہم کو ان کے قریب مقرب بنا دے، تو اے محمد تم ان سے کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، تو اللہ تم سے محبت کرے گا، یعنی تم کو ثواب دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ اور جس شخص نے میری پہلی کی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور اس سے پہلے یہ ہو چکا ہے. اور
ما سلف منہ قبل ذالک، اس سے پہلے جو گناہ کر چکا ہو. جی،
اور اس سے پہلے جو گناہ کر چکا ہو اور اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں.
قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی ان کو اعلان کر دو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اتباع محمدی مدار نجات. فیما یامرکم بہ من التوحید، جو نبی تم کو توحید کا حکم دے رہے ہیں تو نبی کی اتباع کرو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور اگر تم نے اطاعت سے اعراض کیا تو اللہ تعالیٰ ایسے انکار کرنے والے کو پسند نہیں کرتے ہیں. یا اس میں ضمیر آنی چاہیے، لیکن اس میں ظاہر لایا گیا کافرین. کیا معنی؟ لا يحبهم، اللہ ان سے محبت نہیں کریں گے، یعنی اللہ ان کو سزا دیں گے، یعنی اطاعت سے انکار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے. جی،
تم ان سے کہو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی توحید کا جو تم کو حکم دیا گیا ہے. چنانچہ اگر تم نے اطاعت سے اعراض کیا تو اللہ تعالیٰ کافر سے محبت نہیں کرتے ہیں. اس میں ضمیر کی جگہ پر لایا گیا ہے، یعنی ان سے محبت نہیں کریں گے، اس کے معنی ہے کہ ان کو سزا دے گا.